بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد و آل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد دین مبین موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مجالس کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا ہے اور انسان کو محتاج ہدایت خلق کیا ہے. ہدایت انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے. ہدایت کا ایک کامل اور جامع نظام جس کا نام اللہ تعالی نے دین قرار دیا ہے, اور وہ دین اپنی مختلف شکلوں میں اور مختلف آیتوں میں بشریت تک پہنچایا ہے. یہی دین ہے, کبھی شریعت حضرت نوح کے طور پر, کبھی شریعت حضرت ابراہیم کے طور پر, کبھی شریعت حضرت موسیٰ و کبھی شریعت حضرت مسیح علیہ السلام کے طور پر بشریت تک پہنچا ہے. اور اس کی کمال یافتہ صورت و مکمل صورت و جامع شکل دین مبین اسلام ہے, جس شریعت کا نام اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا یہ منشور عطا کیا اور ساتھ ہی اس دین کا تعارف بھی کروایا, دین کی پہچان کروائی, دین کی خصوصیات بھی ذکر فرمائی ہیں. قرآن مجید میں ایک بڑا حصہ خداوند تبارک و تعالی نے اس منشور ہدایت میں دین کے تعارف کا مقرر کیا ہے, جس میں خود دین کی پہچان کروائی ہے. دین کے اندر انسان کی پہچان ہے, دین کے اندر خالق کی پہچان ہے, دین کے اندر رب و ربوبیت کی پہچان ہے, دین کے اندر کائنات کی پہچان ہے, دین کے اندر انسان کی ضرورتوں کی پہچان ہے, دین کے اندر انسان کے مقصد کی پہچان ہے و انسان کے انجام کی پہچان ہے. دین کی تفصیلات میں سب کچھ آ جاتا ہے, لیکن سب سے پہلے خود دین کی پہچان ہے. دین کی پہچان قرآن مجید نے مختلف آیات کے اندر بیان کی ہے کہ ان خصوصیات کے ساتھ آپ کو دین اپنانا ہے. اگر یہ خصوصیات دین کے اندر موجود نہیں ہوئیں تو وہ دین الہی نہیں ہے, وہ دین ہدایت کا منشور نہیں ہے. وہ دین کے نام پر کچھ اور ہو سکتا ہے, وہ دین کے نام پر انسان کا اپنا بنایا ہوا کوئی سسٹم, کوئی نظام ہو سکتا ہے, وہ دین کے نام پر آبائی سلسلہ ہو سکتا ہے, وہ رسم و رواج ہو سکتا ہے, وہ کلچر ہو سکتا ہے, وہ فرہنگ ہو سکتی ہے, وہ لسانیت و علاقائیت ہو سکتی ہے, وہ قبائلیت ہو سکتی ہے. اگر یہ خصوصیات اس دین کے اندر نہ ہوں دین نہیں سمجھا جائے گا. جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بشر کے لیے کتاب ہدایت مقرر کیا ہے، ہر چند ہم نے اسے ہدایت کے طور پر نہیں لیا، قرآن لے لیا لیکن نہ بحیثیت منشور ہدایت لیا ہے، بلکہ ایک مقدس کتاب کے طور پر، ایسی کتاب جس کے اندر تقدس کی خاصیت ہے، ایک کرنٹ موجود ہے جس کو ٹچ کرنے سے، چھونے سے، دیکھنے سے، لمس کرنے سے، گھر میں رکھنے سے در و دیوار کے اندر تقدس آ جاتا ہے، ماحول کے اندر تقدس آ جاتا ہے، کچن اور ڈرائنگ روم میں تقدس آ جاتا ہے اور غلے میں برکت آ جاتی ہے. اس کے ہونے سے ہی وہ تقدس کا کرنٹ پورے گھر کے اندر دوڑ جاتا ہے اور ہم مقدس فضا کے اندر رہتے ہیں. یہ ہمارا تصور ہے، قرآن کو احترام کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن نہ اس حیثیت سے جس حیثیت سے اتارا گیا ہے. بعض اوقات دینے والا کسی اور حیثیت سے عطا کرتا ہے، لینے والا کسی اور حیثیت سے دریافت کرتا ہے. ممکن ہے کوئی شخص آپ کو صدقہ دے رہا ہو، آپ اس کو ہدیہ سمجھ کر دریافت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صدقہ ہے، ہدیہ نہیں ہے. ممکن ہے وہ آپ کو قرض ادا کر رہا ہو، آپ کا مقروض ہو، آپ کو یاد نہ ہو، آپ اس کو تحفہ سمجھ رہے ہیں. ممکن ہے وہ آپ کو کوئی اور عنوان سے کوئی چیز عطا کر رہا ہو اور آپ اس کو کسی دیگر عنوان سے دریافت کر رہے ہیں. اشیاء میں بھی یہ ہو سکتا ہے فرق، اشیاء کے لین دین میں اور مطالب کے لین دین میں، تبادلہ گفتگو میں، تبادلہ احساسات میں یہ فرق آ سکتا ہے. بعض اوقات کوئی انسان آپ کے سامنے اپنے احساسات کا اظہار کر رہا ہے اور آپ ان احساسات کو کسی اور تناظر میں لے رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یہ لالچ میں آیا ہوا ہے، یہ لالچی ہے، محبت کے بجائے اپنی لالچ کا اظہار کر رہا ہے. کبھی احساسات، چونکہ انسان احساسات کا تبادلہ کرتا ہے، لین دین احساسات کا بھی ہوتا ہے، اور انسانی ضرورت یہی ہے، لین دین میں بنیادی ضرورت احساسات ہے، مال و دولت سے کہیں زیادہ احساسات کا تبادلہ ہے. بعض لوگ مال کے لین دین سے احساسات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، ایسے میاں و شوہر و بیوی جو ایک دوسرے کو احساسات تبادلہ کرنے کے بجائے مال تبادلہ کرتے ہیں. جب بھی مثلا بیوی وقت مانگتی ہے شوہر سے، وہ اس کو نوٹ نکال کے دے دیتا ہے، ظاہر نوٹ سے اس کے احساسات کی جگہ پوری نہیں ہوتی. یا بچے کبھی ماں باپ سے احساسات کا مطالبہ کرتے ہیں، ماں باپ ان کو پیسے نکال کے دے دیتے ہیں. جن کو احساسات کی ضرورت ہے ان کو احساسات عطا کرنے چاہیے، لیکن احساسات کے تبادلے میں یہ فرق آ سکتا ہے کہ دینے والا کچھ اور دے رہا ہے، لینے والا کچھ اور لے رہا ہے. ہدایت بھی ایسے ہے، خداوند تبارک و تعالی نے ایک خاص اہتمام کے تحت بشر تک ہدایت پہنچائی ہے، منشور ہدایت پہنچایا ہے، لیکن ہم نے اس کو لیا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمیں دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، لیکن ہم نے اس کو لیا کسی اور طرح سے ہے. اسی طرح دین بھی، دین جس طرح سے دیا گیا تھا اس طرح سے لیا نہیں گیا. وہ طبقہ جنہوں نے بالکل ہی نہیں لیا، حیثیت کے ساتھ اور بغیر حیثیت کے بھی نہیں لیا، جو کافر ہی رہے، جو مشرک ہی رہے، جو بے دین ہی رہے، وہ اس گفتگو سے باہر ہیں. مراد وہ طبقہ ہے جنہوں نے لے لیا دین، لیکن اس طرح سے نہیں لیا جس طرح سے دیا گیا تھا، جس حیثیت سے عطا کیا گیا تھا. خداوند تبارک و تعالی نے اسے ہدایت بنا کر دیا، ہم نے اسے ہدایت سمجھ کر نہیں لیا، ہدایت کے علاوہ کسی اور عنوان سے اس کو دریافت کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لے کر بھی اس کے اثر سے محروم ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی خاصیت سے محروم ہیں، اس لے کر بھی اس سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مہجور ہے. جس طرح قرآن مجید کا اپنا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں روز حشر بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں شکوا کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو مہجور رکھا ہے. یہی جن کے گھروں میں قرآن ہے, یہی جو قرآن چھاپ رہے ہیں, یہی جو قرآن پڑھ رہے ہیں, یہی جو قرآن پڑھا رہے ہیں, انہی نے قرآن کو مہجور رکھا ہے, متروک رکھا ہے. جن کے گھروں میں جلدیں پڑی ہوئی ہیں, نفیس قرآن پڑے ہوئے ہیں, جو قرآن تقسیم کر رہے ہیں, یہی قرآن کے تارک ہیں, وہ قرآن متروک اور قرآن مہجور ہے. اب ہم جلدیں اٹھا کے دیں گے, دکھائیں, دکھا سکتے ہیں کہ ہم تو تارک قرآن نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے لیکن اس حیثیت کے ساتھ نہیں جس حیثیت سے ہونا چاہیے. یہ بہت اہم عنوان ہے عزیزان. اگر قرآن کی شناخت نہ ہو, قرآن سے استفادہ ناممکن ہے. اگر دین کی پہچان نہ ہو, دین کی خصوصیت کی پہچان نہ ہو, دین کے چہرے کی پہچان نہ ہو, دین کی شخصیت کی پہچان نہ ہو, دین کی حقیقت و ماہیت کی پہچان نہ ہو, انسان دین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دیندار ہوتے ہوئے بھی, دین رکھتے ہوئے بھی بے بہرا رہتا ہے. آپ ایسی کوئی ٹیکنالوجی کی پروڈکٹ آپ کو خرید کے دے دے, کوئی خرید کے دے دے, آپ کو ایسا موبائل دے دے جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں, شناخت نہیں ہے, آپ کو کوئی ایسا ڈیوائس دے دے خرید کے کسی بھی شعبے کی آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس کی معرفت نہیں ہے, پہچان نہیں ہے, گھر میں رکھتے ہوئے بھی آپ اس سے محروم ہیں, بے بہرا ہیں. ممکن ہے بڑی قیمتی چیز ہو, ممکن ہے ایسی چیز ہو جو آپ کو دور دراز کی معلومات دے سکتی ہو, ممکن ہے ایسی چیز ہو جو آپ کو بہت فائدہ علمی پہنچا سکتی ہو, ممکن ہے ایسی چیز ہو جو آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ پہنچا سکتی ہو, لیکن چونکہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شناخت نہیں ہے, پہچان نہیں ہے, ہم اس سے محروم ہیں. اور یہ بارہا تجربہ کیا ہوگا ہر ایک نے زندگی میں کہ بہت ساری چیزیں لے کے ہم نے گھروں میں رکھ لی ہیں اور ایک مدت تک ہمارے گھروں میں موجود رہیں, معرفت نہ ہونے کی وجہ سے استفادہ نہیں ہوا. گھر میں کوئی مہمان آیا یا کوئی شخص آیا, اس نے آ کے ہمیں پہچان کروائی, اس دن سے استفادہ شروع ہوا. یہی حال دین کا ہے وہ قرآن کا, کہ دین کی جب تک ہمیں شناخت نہیں ہوگی, پہچان نہیں ہوگی, ہم دین سے استفادہ نہیں کر سکتے. توجہ فرمائیں, دین کے اندر جو مندرجات دین ہیں جن کی تھوڑی بہت معلومات سب کو ہیں تقریباً, عقائد ہیں دین کے اندر, احکام ہیں دین کے اندر, اخلاق ہے دین کے اندر, اس کے علاوہ باقی چیزیں ہمیں نہیں معلوم کہ دین کے اندر کیا ہے. دین کے اندر نظام ہیں, دین کے اندر سسٹم ہیں, دین کے اندر معرفت ہے, دین کے اندر فلسفی ہے, دین کے اندر جہان بینی ہے, دین کے اندر مکتب ہے, دین کے اندر آئیڈیالوجی ہے, دین کے اندر معیشت ہے, دین کے اندر معاشرت ہے, دین کے اندر تعلیم ہے, دین کے اندر تعلم ہے, دین کے اندر زندگی ہے, دین کے اندر زندگی کا راز ہے, دین کے اندر اسرار کائنات ہیں, یہ سب دین کے اندر ہیں. لیکن ہمیں تین حصے بنا کر پیش کیے گئے کہ دین کے اندر عقائد ہیں, احکام ہیں اور اخلاق ہیں. یہ دین کے مندرجات ہیں. اندر مندرجات کو پڑھنے سے پہلے ہمیں دین کی انٹروڈکشن کو پڑھنا ہوگا. آغاز میں ہر کتاب جو لکھی جاتی ہے ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے, اس کے آغاز میں ایک تمہید لکھی جاتی ہے, حرف آغاز لکھا جاتا ہے. حرف آغاز میں تعارف کروایا جاتا ہے کتاب کا, موضوع کا یا علم کا, یہ کیا کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے, کس بارے میں ہے. مندرجات کتاب آگے آئیں گے, جب صفحے الٹیں گے پلٹیں گے اس کی سطروں میں اور پیراگراف میں جائیں گے, ہمیں وہاں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. ان سطروں کے اندر, سطروں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے, جب تک ہمیں سطریں کھولنے سے و صفحے کھولنے سے پہلے اس کتاب کی معرفت نہ ہو جائے, اس کا حدود اربع پتہ نہ ہو, اس کی خصوصیات معلوم نہ ہو اور اس کے بارے میں وہ عمومی معرفت نہ ہو, ہم اس کے مندرجات سے کبھی بھی آشنا نہیں ہو سکتے. بے شک 100 سال تک پڑھتے رہیں آپ, اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کتاب کس حصے پر مشتمل ہے, اس کے کس حصے میں کیا مطالب ہیں, جب تک یہ پہلے کتاب کے پڑھنے سے پہلے یہ اندازہ نہ ہو, ہم کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے. پہلے آپ کو اندازہ ہو، پہلے آپ کو عمومی معلومات ہوں، تاکہ آپ جب کتاب کے اندر کھول کے داخل ہوں گے، وارد ہوں گے، کتاب بات کر سکے، اپنا پیغام آپ کو دے سکے۔ اسی طرح دین کی معرفت دو طرح سے ہے، ایک دین کے مندرجات کو پڑھنے سے پہلے ایک معرفت ہے دین کی، جو مجموعہ دین کل دین کے بارے میں ہے، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے، اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ معلومات درکار ہیں انسان کو۔ جب تک یہ معلومات مکمل نہیں ہو جاتی، یہ معرفت حاصل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم اگر مندرجات میں جائیں بھی ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا، جیسا کہ ہو رہا ہے ابھی، کنفیوژن باقی رہتی ہے، اجمال و ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس توشہ علمی کے بغیر اگر ہم مندرجات دین میں چلے جائیں، مندرجات دین و تفصیلات دین میں سے کوئی چیز کھل کے ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہوگی۔ جس مطلب کو پڑھیں گے اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں غبار، ابہام اور اجمال باقی رہے گا، وضاحت نہیں ہوگی، کھلے گا نہیں وہ مطلب ہمارے لیے۔ اس کو کھولنے کے لیے پہلا حصہ ضروری ہے پڑھنا۔ میں نے جیسے مثالوں سے عرض کیا کہ اگر آپ کوئی الیکٹریکل یا الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں، کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں، ایک کتابچہ اس کے تعارف کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں عمومی معلومات آپ کو دے رہا ہے، اس معلومات کو پڑھ کر آپ اس کے جب اندر گھستے ہیں، جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا سروکار کس چیز سے ہے اور مجھے اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے۔ عموماً ہمارا دین شناسی کا و دین آموزی کا طریقہ یہ ہے، دین سکھانے کا طریقہ، کہ ہم مندرجات سے ہی شروع کرتے ہیں، یہ بتائے بغیر کہ یہ مندرجات، ان کا تعلق کس سے ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، ان کا حاصل کیا ہے، ان کا محصول کیا ہے، اس سے انسان کو اگر نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ عموماً دینداروں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ جو دین میں نے لیا ہوا ہے، اگر یہ نہ بھی ہوتا تو زندگی تو ویسے ہی گزرنی تھی۔ مثلاً ایک دکاندار اگر دیندار نہ بھی ہو تو کاروبار تو چل رہا ہے اس کا، چونکہ پڑوس میں بے دین بیٹھا ہوا ہے، وہ دین کے بغیر اچھا کاروبار کر رہا ہے، میں دین پر عمل کر کے بھی ویسا ہی، اگر اس سے پیچھے نہیں ہوں تو کم از کم ویسا ہی کاروبار کر رہا ہوں، بس کیا فرق پڑا مجھ میں اور اس میں۔ پڑوس میں گھر ہے، بڑا خوبصورت بنگلہ بنا ہوا ہے بے دین انسان کا، میں دیندار ہو کر میں نے بھی بنگلہ بنا لیا، بس دین کا کیا کردار ہوا کہ بنگلہ دونوں کا ایک جیسا ہے، پیسہ دونوں کے پاس ایک جیسا ہے، کاروبار دونوں کا ایک جیسا ہے۔ دین نے یہاں پر کیا رول ادا کیا، دین نے فرق کیا ڈالا میرے اندر اور اس کے اندر؟ ابہام و پیچیدگی دین کے اندر باقی ہے، چونکہ ہم سیدھا گھسے دین کے مندرجات میں۔ پہلا سبق مندرجات سے ہمیں شروع کروایا گیا، پہلے ہمیں دین کا بیرونی تعارف درکار ہے، اندرونی معرفت سے پہلے بیرونی معرفت کی ضرورت ہے۔ بیرونی معرفت یعنی دین کے تفصیلات میں جانے سے پہلے کل دین کے بارے میں ایک تعارف کی ضرورت ہے، اس وقت ہم دین سے استفادہ کر سکیں گے۔ خوب، یہ ایک کوشش طالب علمانہ قرآن مجید کے متعلق انجام پائی ہے، جو شناخت قرآن کے نام سے ایک سیریز چھپی ہے مشرب ناب کے اندر، اب ختم ہو گئی ہے، امید ہے کتابی شکل میں جلدی انشاءاللہ اہل ذوق و اہل مطالعہ کی خدمت میں آ جائے، کہ پہلے قرآن کو پہچانیں، قرآن کی معرفت حاصل کریں کہ قرآن ہے کیا۔ یہی عمل دین کے بارے میں بھی ہے، دین جو منشور ہے ہدایت کا، اور قرآن کتاب ہے اس ہدایت کی و دین کی، ان کے بارے میں ہمیں پہلے بیرونی معرفت کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے اندر موجود تفصیلات سے ہم بصیرت پیدا کریں اور آگاہ ہو جائیں کہ دین کہنا کیا چاہتا ہے، بنانا کیا چاہتا ہے۔ جو اس وقت حیرت کا عالم ہے، کنفیوژن کا عالم ہے، اسے ہم نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں، آج کے حالات ہوں یا تاریخ کے حالات یا کربلا جیسا واقعہ، کربلا میں تین فریق کربلا کے آپ فرض کر سکتے ہیں، البتہ تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک تقسیم یا ایک پہلو سے تین فریق ہیں کربلا کے اندر۔ ایک فریق حکومت ہے، یزید اور یزید کا نظام یزیدی نظام، دوسرا فریق امام، امام علیہ السلام و امام کے ساتھی و امام کے جان نثار، اور تیسرا فریق جو اکثریت میں ہے وہ ہے عام عوام، عام لوگ جو اس وقت کی سلطنت میں ہر شہر کے اندر کثرت سے رہ رہے تھے، یہ تیسرا فریق ہے۔ عموماً ہم دو فریق کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، ایک امام اور امام کے ساتھیوں کا، شہداء کا، اور دوسرا ظالم اور ان کے ظلم کا، جبکہ تیسرا فریق عموماً کربلا کے تجزیہ و تحلیل و تذکرے میں زیر بحث نہیں آتا، اور تیسرا فریق سب سے اہم ہے، بہت اہم تیسرا فریق ہے، عام عوام، عام لوگ، جو نہ مارنے کے لیے ظالم کے ساتھ تھے اور نہ مظلوم کے طور پر شہید ہوئے، اکثریت میں یہ تھے مارنے والے، جیسے میں نے عرض کیا روایات مختلف ہیں، 9,000 تھے، 18,000 تھے، 30,000 تھے، 90,000 تھے، مختلف تعداد رقم کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، مرنے والے مشہور تعداد 72 تن ہیں، لیکن 160-165 تک یا 162 کی تعداد تک ذکر کیے گئے ہیں تاریخ کے اندر، شہداء کربلا کی تعداد 162 کے قریب ہے تقریباً۔ اب چونکہ تاریخی قول مختلف ہیں، بعضوں نے 136 ذکر کیے ہیں، بعضوں نے 132 ذکر کیے ہیں، باہر کے 100 سے زیادہ ہیں، جو چیز مسلم ہے وہ 100 سے زیادہ ہے۔ 72 تن کو کوئی خصوصیت حاصل ہے جس وجہ سے شہرت ان کی ہوئی ہے، مشہور یہ ہیں، کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان 72 تن کی شہرت کی وجہ ہو گئی، وجہ ہے کہ 72 شہداء ان میں سے زیادہ معروف و مشہور ہوئے ہیں۔ خب مرنے والے 160 کے قریب لگ بھگ، مرنے والے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اب اگر ہم مستند قول تاریخی تو 18,000 ذکر کی گئی ہے، 18,000 کا لشکر ایک طرف، 160 شہداء ایک طرف، لیکن ایک اکثریت جو لاکھوں کی تعداد میں ہے شہروں کے اندر، مختلف اسلامی سلطنت و اسلامی دنیا کے مختلف ملکوں اور شہروں میں آباد ہیں، مشرق و مغرب میں آباد ہیں، اسلامی سلطنت بہت وسیع تھی اس زمانے میں، محدود نہیں تھی۔ آج جو سلطنت تقسیم ہو کر تقریباً 50 ملک بنے ہیں، یہ ایک سلطنت تھی 50 ممالک کی، اس میں افریقہ بھی شامل تھا کچھ حصہ، اس میں ایشیا کا بھی کچھ حصہ، اس میں یورپ کا بھی کچھ حصہ، یہ سب مل کر ایک مملکت بنتی تھی بنام مملکت اسلامیہ یا اسلامی سلطنت، جس میں مسلمان رہتے تھے۔ نظام اسلامی نہیں تھا، رہائش مسلمانوں کی تھی، یہ مسلمانوں کی رہائش گاہ تھی، سکونت گاہ تھی، نہ کہ نظام بھی اس کے اندر اسلامی تھا۔ اسلامی سٹیٹ کبھی سکونت کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے اور کبھی نظام کے لحاظ سے، نظام کے لحاظ سے نہیں قائم ہوئی اسلامی سلطنت، سکونت کے لحاظ سے بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جن میں ہمارا ملک بھی ہے، اسلامی جمہوریہ ہے کیونکہ مسلمان ساکن ہیں اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت کے اندر، اتنی بڑی سٹیٹ کے اندر لاکھوں لوگ شہروں کے اندر آباد ہیں، پرجمعیت شہر ہیں، اور یہ موجود ہے کربلا کے واقعہ کے وقت، انہیں عموماً کربلا کے واقعہ میں درج نہیں کیا جاتا، صرف دو طبقوں کا ذکر ہوتا ہے، تیسرے طبقے کو بیچ میں نہیں لاتے، جبکہ روایات کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، تاریخ کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، زیارت ناموں میں خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے، اس تیسرے طبقے کا ذکر موجود ہے، قاتل اور ظالم کے ساتھ ساتھ ساکت خاموش ولا تعلق لوگ۔ اتنی عظیم نفری اس اتنے عظیم مارکے کے اندر لا تعلق کیسے بیٹھ گئی؟ مدینہ میں لا تعلق، اکثر لوگ لا تعلق تھے، مکہ میں ایک بڑی تعداد لا تعلق لوگوں کی تھی، اسی طرح بصرہ و کوفہ و مدائن و فلاں و اس طرح کے بیسیوں و سینکڑوں شہر، ان کے اندر لاکھوں کی آبادی لا تعلق بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی لا تعلقی میں جن اسباب و عوامل کا دخل ہے ان میں ایک بڑا عامل دین کے بارے میں حیرت، سرگردانی اور کنفیوژن ہے۔ یعنی دین کا وہی حصہ، مندرجات دین انہیں معلوم ہے، چونکہ اس عظیم نفری کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مفسر، فقیہ، حافظ، قاری، کاتب، مدرس، معلم، خطیب، علماء سب کے سب موجود ہیں، اور ہم زمان ایک نہیں سینکڑوں موجود ہیں۔ صرف ایک زمانے کی تعداد ذکر کی گئی ہے کہ ایٹ اے ٹائم بنو امیہ یعنی 9000 سرکاری خطیب و علماء ہائر کیے، ان کو کرائے پہ پیسہ دیتے تھے سرکار کی طرف سے، اور وہ دین لوگوں کو سکھاتے تھے۔ مندرجات دین سے لوگ آشنا تھے۔ بتایا جاتا تھا، لیکن ان مندرجات کے بارے میں لوگوں کے اندر کنفیوژن تھی، حیرت تھی، اجمال تھا، غبار تھا، وضاحت نہیں تھی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ایک اکثریت دین کے مندرجات گول مول شکل میں اس کو دے دیے جائیں، لیکن وہ گول مول شکل دین کی گول مول دین اس کو سمجھ میں نہ آئے، یہ حالت عوام کی بن جاتی ہے۔ دقیقاً وہی حالت جو آج ہے۔ آج کئی فریق ہیں، ان فریقوں میں سے ایک اکثریت ایسی ہے دینداروں کی جن کے ذہنوں میں دین کا تصور بالکل گول مول ہے، کوئی چیز ان کے لیے روشن و واضح نہیں، الجھی ہوئی ہے، غبار ہے، ابہام ہے، احتمالات ہیں۔ دین کے ہر شعبے میں کئی شکلیں، کئی احتمالات سامنے انسان کے نظر آتے ہیں کہ یہ بھی ایک فرمان ہے، یہ بھی ایک قول ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی فلاں ہے۔ مثلا آج امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو ایک دین کی شکل پیش کی بحثیت عالم و فقیہ و مجتہد، اس ایک شکل کے مقابلے میں 20 شکلیں اور موجود ہیں۔ جب ایک جوان یا ایک عام انسان و مسلمان کے سامنے دین پیش کریں، یہاں پر یہ الجھن سامنے آ جاتی ہے، یہ کنفیوژن یہاں سامنے آتی ہے، یہ حیرت یہاں پر انسان کے سامنے آ جاتی ہے، یہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وضاحت نہیں ہے، روشن نہیں ہے، مطلب کھلا نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر انسان اس حیرت و تردید کا شکار ہو جاتا ہے، اور حیرت و تردید اپنا اثر دکھاتی ہے کہ ایک بڑی اکثریت لا تعلق ہو کر کنفیوژن کا شکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اور موجودہ حالت پر راضی ہو جاتے ہیں، اسی موجودہ حالت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے جہاں پر دین کی تفصیلات بیان کی ہیں، مندرجات ذکر کی ہیں، خود دین کا تعارف کروایا ہے صفات کے ساتھ، دین کی آئی ڈی بتائی ہے، دین کی شناخت کروائی ہے کہ جو دین تمہارے پاس آئے یہ صفات اس کے اندر ہونا ضروری ہے، یا جو دین تمہیں ملے یہ صفات اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ چند صفات نمونے کے طور پر، جن میں سے چونکہ بس ہم نے ایک صفت سے کرنی ہے، دین مبین سے، لیکن دین مبین تنہا صفت نہیں ہے دین کی، دین کی بہت ساری صفات ذکر کی گئی ہیں، میں ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں، ساری نہیں ہے، چونکہ بس ہماری دین کی ساری صفات میں نہیں، فقط دین مبین میں ہے، اس کی مبینیت کے بارے میں ہے کہ دین مبین کیا ہوتا ہے، مبینیت کس چیز کا نام ہے۔ پہلی صفت جو دین کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الدین للہ، دین اللہ کے لیے، دین الہی۔ اس سے پہلے کہ آپ عقیدہ، اس سے پہلے کہ آپ حکم، اس سے پہلے کہ آپ اخلاق، اس سے پہلے کہ آپ ربوبیت و خالقیت و نبوت و امامت و حکومت کی طرف جائیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ دین للہ ہے یا نہیں، للہیت ہے اس کے اندر یا نہیں، الہی سند اس کی ہے یا نہیں۔ ہر دین قبول نہیں کیا جائے گا، دین للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، خدا کی طرف سے ہے، دین بنانا اللہ کا کام ہے، دین مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، یہ حق خدا ہے۔ پہلی صفت دین کی یہ کہ دین للہ ہو۔ میں ساتھ ساتھ ایک دو آیات بھی اس کی طرف اشارہ کرتا جاؤں تاکہ جو اہل مطالعہ ہیں ان کو مطالعے کے لیے مواد فراہم ہو جائے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 193 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کی اس صفت کو ذکر فرمایا ہے، الدین للہ۔ البتہ ایک ماجرا کے ضمن میں ہے کہ دین خالصتاً خدا کے لیے ہو۔ چونکہ بعض اوقات معاشرے کے اندر دین الہی مخلوط ہو جاتا ہے دین غیر الہی کے ساتھ، دین آبائی سب سے بڑا ایک دین جو دین الہی کے مقابلے میں رائج ہو جاتا ہے اور آسانی سے رائج ہو جاتا ہے وہ دین آبائی ہے۔ دین الہی انبیاء کے ذریعے ترویج ہوتا ہے، دین آبائی آبا کے ذریعے ترویج ہوتا ہے۔ دین الہی کے پیغمبر مخصوص ہیں، دین آبائی کے پیغمبر سب ہیں۔ دین آبائی کے پیغمبر جتنے قرآن کے بقول نامعقول لوگ ہیں وہ سب کے سب مروج دین آبائی ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کا فرمانا ہے افلو کانوا آباؤہم لا یعقلون، وہ لوگ جن کے اندر عقل نہیں ہے، جن کے اندر معرفت نہیں، علم نہیں، دانائی نہیں، آگاہی نہیں، یہ سب کے سب مبلغ دین آبائی، مروج دین آبائی و پیغمبر دین آبائی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم نے دین آبائی لیا، اپنی بڑوں سے لیا، بزرگوں سے لیا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے لیا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے لیا، وہ نہایتاً کسی ایسے بزرگ پہ یہ دین جا پہنچا جو دین الہی کے مقابلے میں تھا۔ پس دین الہی کے مقابلے میں ایک بڑی شکل دین آبائی ہے، دین آبائی۔ البتہ دین اس کے علاوہ بھی شکلیں ہیں، دین آبائی کے علاوہ بھی بہت سارے ادیان ہیں۔ فعلاً میں اس تفصیل میں نہیں جاتا فی الوقت، وقت ہمارا محدود ہے، اصل موضوع زیادہ روشن ہو جائے۔ دین مختلف دین کی شکلوں کو ختم کر کے فقط منحصر ہو جائے دین دین الہی میں، اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وقاتلوہم، یعنی ائمہ کفر جو دین آبائی کے مروج ہیں۔ شرک دین آبائی ہے، کفر دین آبائی ہے، خرافات دین آبائی ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں شکل دین آبائی کی، دین آبائی خرافات ہیں، خرافات دین آبائی ہے۔ آبا نے یہ دین بنایا خرافات، اور پھر ابنا نے اس کو لیا، اگلی نسلوں نے لیا اور اس کو آگے بڑھاتے گئے، آگے چلاتے گئے۔ مثال میں ایک نمونہ پیش کر دیتا ہوں، البتہ اس سے چھوڑ دینے، پھر مثالیں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوا ہے، مثال کی مثال دی ہے آپ کو، مثال کو سمجھنے کے لیے مثال دی ہے کہ مثال ٹی بیگ کی طرح ہے۔ آپ چائے بناتے ہیں، ایک تو ہے کہ اس کے اندر ہی پتی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ابالتے ہیں، کاڑھتے ہیں اس کو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹی بیگ لے لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پوڑیاں پتی کی، اور ایک کپ بنانے کے لیے یا ایک بیگ سے یا ایک اس پوڑی سے کئی کپ بنانے کے لیے اس میں ڈبوتے ہیں۔ جب اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ذائقہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو نکالنا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کو نکالیں گے نہیں تو چائے پینے کے قابل نہیں ہوگی، کڑوی ہو جائے گی، ذائقہ تلخ ہو جائے گا، وہ تلخی نقصان دے گی۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پتی کا بیگ ڈالتے ہیں کپ میں، نکالنا بھول جاتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ چائے بنانا پڑتی ہے۔ مثال کی جو مثالیں دی جاتی ہیں اس کی یہی حیثیت ہے کہ آپ نے مثال ٹی بیگ کی طرح دھاگا باندھ کے رکھنا ہے، اس کو کپ میں ڈالنا ہے، اور جب مثال اپنا کام کر لے فوراً اس کو نکال کے باہر رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ اگر اندر رہ گئی مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی، تلخی پیدا ہو جائے گی، گھر تک گلا خراب رہے گا آپ کا۔ لہذا اس کو فوراً باہر نکال کے پھر اصل مطلب پر واپس آ جانا ہے۔ خرافات دین خرافاتی کی ایک مثال، وہ مثال کے یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں نگین، عقیق، یاقوت، زمرد اور زبرجد اور معلوم نہیں اور کیا کیا، در نجف اور در فلاں، اور یہ سارے پتھروں کے نام ہیں، قیمتی پتھروں کے نام ہیں، اور پہنتے ہیں عموماً یہ شیعہ زیادہ پہنتے ہیں دوسروں کی نسبت، انگوٹھیاں زیادہ پہنتے ہیں. یہ اعتقاد کہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی پہننے سے رزق زیادہ ہوتا ہے، یہ انگوٹھی پہننے سے صحت بنتی ہے، یہ انگوٹھی پہننے سے بچہ ملتا ہے، یہ انگوٹھی پہننے سے پروموشن ہوتا ہے، یہ انگوٹھی پہننے سے جاب ملتی ہے، یہ انگوٹھی پہنے امتحان میں پاس ہوتا ہے، یہ انگوٹھی پہنے شوہر تسخیر ہوتا ہے، یہ انگوٹھی پہنو بیوی تسخیر ہوتی ہے، یہ انگوٹھی پہنو ساس قبضے میں آ جاتی ہے، یہ انگوٹھی پہنو بہو پہ حکم چلتا ہے. یہ انگوٹھیوں کے اندر، پتھروں کے اندر یہ تاثیرات، یہ خرافات ہیں. پتھر بے خاصیت ہے، قیمتی ہے. قیمتی کیوں ہے؟ چونکہ معمولی پتھر سے ہٹ کے اس کے اندر فزیکلی تبدیلیاں آئی ہیں، کیمیکل تبدیلیاں آئی ہیں اس کے اندر، اور عرصہ دراز تک زمین کے اندر زمین کی خصوصیات کی وجہ سے یہ قیمتی پتھر، یہ مٹی ہے، یہ قیمتی پتھر، یہ پتھر ہے معمولی، یہ زمین کا حصہ ہیں. لیکن زمین کے اندر بہت سارے ایسے عمل ہوتا ہے، فعل انفعال، ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے، اور کیمیکل عمل اس کے اندر انجام پاتا ہے، اور بہت سارا فزیکل عمل انجام پاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں سال کے بعد ایک معمولی پتھر قیمتی پتھر بن جاتا ہے. جس طرح کوئلہ ہے، جس طرح تیل ہے، یہ تیل زمین سے نکل رہا ہے، تیل ایسا تو نہیں کہ سرسوں سے نکل نکل کے اتنا اوپر آتا ہے، نیچے جڑوں سے نیچے زمین کے نیچے جاتا ہے جب سرسوں کاشت کرتے ہیں. تیل جاندار یا پودے جو دب گئے ہیں زمین کے نیچے، یہ ان کی چربی ہے. یہ پٹرولیم جو نکل رہا ہے، جس طرح بہت ساری بھیڑ بکریاں گائے بھینس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں، جیسے قربانی میں جمع ہو جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ سب دب جائیں مٹی کے نیچے، یہ جتنے جانور ہیں، زلزلے آتے ہیں، وہ اس کے نیچے دب جاتے ہیں جاندار. جو اکتوبر میں زلزلہ آیا تھا شمال پاکستان میں، اس میں جو زلزلے کے ہیڈ کوارٹر کے تھے ذمہ دار آدمی، ڈائریکٹر، ان کے بقول کہ اس زلزلے میں کم از کم 2.5 لاکھ کے قریب انسان دب گئے ہیں، ان کے بقول. یہ میری خبر نہیں ہے، یہ ان کی خبر ہے جو زلزلے کے اس شعبے کے ڈائریکٹر تھے یا مینیجر تھے یا جو بھی تھا ان کا، جو سارا کوارڈینیٹ کر رہے تھے سارے مسائل کو. ان کے بقول جب لاشوں کی تعداد 70,000 پہ پہنچی، تو ہمیں باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن آیا کہ اس کے بعد جو لاشیں نکلیں ان کی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی، آپ نے ان کو بغیر اناؤنسمنٹ کے دفن کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ جب اس سے تھوڑی آگے بڑھی لاشیں، فرض کریں کچھ اوپر گئیں، تو اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا کہ اب لاشیں نکالنی بھی نہیں ہیں، چونکہ اس سے وحشت دہشت زیادہ پھیلتی ہے، اور بہت بڑا علاقہ ایسا تھا جہاں سے لاشیں نکالنا ممکن ہی نہیں تھا. جب جہاں دو پہاڑیاں آپس میں مل گئی ہیں اور بیچ میں گاؤں دب گئے ہیں، اگر نکالنا بھی شروع کریں شاید 30 سال لگیں وہ ملبہ ہٹانے میں اور نیچے پہنچیں، جبکہ وہاں ہیوی مشینری جانے کا راستہ بھی نہیں ہے. خوب، یہ اتنے جاندار، اتنے انسان، یہ سب کے سب خاک کے نیچے دب گئے. انسان کے اندر بھی چربی ہے، جانداروں کے اندر بھی چربی ہے. خوب، یہ چربی، تیل، باقی چیزیں تو کھا پی جاتے ہیں، مٹی بن جاتی ہے، لیکن تیل کبھی مٹی نہیں بنتا. تیل زمین کے اندر بھی نکلتا ہے جاندار کے وجود سے، اور زمین کے اندر دستا جاتا ہے، اور زمین کے نیچے اپنا ذخیرہ بناتا ہے، بنا کے کسی جگہ مجموعہ. خوب، آپ دیکھیں آپ کی پتہ نہیں کتنی نسل آئے گی، اسی شمال سے تیل کے کنویں نکلیں گے اور گاڑیاں چلائیں گے، جہاز، پتہ نہیں اس وقت ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوگی، اور وہ تیل کے مالک ہوں گے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اپنے ہی اجداد کا تیل ہے جو نکال نکال کے ٹینکیوں میں ڈال کے جہاز اڑا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کس کا تیل استعمال کر رہے ہیں. خوب، یہی ہے آج جو تیل ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کس کی ہڈیوں سے نکلا ہے، کس کی چربی سے نکلا ہے. ویسے تو ہمیں کہتے ہیں ڈائناسور کے چربی سے نکلا ہے، لیکن خوب، سمندری مچھلیاں ہیں، ویل مچھلیاں ہیں بڑی بڑی جو دب گئیں، ان کے وجود سے تیل نکلا. زمین کے اندر جو چیز دب جائے، دھنس جائے، ایسے ہی ہوتا ہے، پتھر بھی ایسے ہی بنتے ہیں قیمتی، کوئلہ ایسے بنتا ہے۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں الحمدللہ، یا ایک اکثریت اسٹوڈنٹس کی ہے، طلبہ کی ہے، اور اساتید موجود ہیں، بعض نظر آ رہے ہیں یونیورسٹیوں سے، اور سب تعلیم یافتہ، بہتر آپ مجھ سے جانتے ہیں، یہ آپ کا شعبہ ہے، کہ زمین کے اندر مختلف نوعیت کی چیزیں ہیں۔ آپ کسی جگہ سے نمک نکل رہا ہے، کسی جگہ سے کوئلہ نکل رہا ہے، کسی جگہ سے کوئی دھات ہے، کسی جگہ تانبا ہے، تانبا تو خیر زمین سے نہیں نکلتا، لیکن کسی جگہ سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، پیتل نہیں نکلتا، وہ بنایا جاتا ہے مکس کر کے، باہر کے لوہا نکلتا ہے، فولاد نکلتا ہے، کیا کیا نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں۔ اور ان کے اندر کیا خاصیت ہے؟ وہ بھی ان کے اندر وہی خاصیت ہے جو آپ ان کو کنسٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں، اس سے ماربل نکلتا ہے، پتھر نکلتا ہے، تزئینی، زینتی، صنعتی پتھر، یہ اس لیے نکلتا ہے کہ کوئی بلڈنگ کے اندر لگاؤ، کوئی دیوار کے اندر لگاؤ، کوئی دیوار کے باہر لگاؤ، کسی کو پیس کے سیمنٹ بنا لو، کسی کو پیس کے چونا بنا لو، کسی سے کیا کرو، یہ آپ سب آپ کے کام کی چیزیں ہیں، یہ قیمتی پتھر بھی آپ کے کام کی چیزیں ہیں، ان کے اندر فائدے ہیں، لیکن ان پتھروں کے اندر وہ تاثیرات نہیں ہیں جو آپ ان سے حاصل کر رہے ہیں، کہ جب سے پتھر پہنا ہے سر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے، جب سے پتھر پہنا ہے پیٹ ٹھیک ہو گیا ہے، جب سے پتھر پہنا ہے طبیعت بحال ہو گئی ہے، جب سے پتھر پہنا ہے ابھی سبق سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، ایسی تاثیر پتھروں کے اندر نہیں ہے۔ پتھر بیچنے والے بتاتے ہیں کہ ہر پتھر کا کس ستارے سے تعلق ہے، اور کس سیارے سے تعلق ہے، اور کس فلک سے تعلق ہے، اور کس کہکشان سے تعلق ہے، اور ان پتھروں کے اندر، اگر ان پتھروں کے اندر اتنی خاصیت ہے تو پتھر بیچنے والے کو چاہیے کہ یہ سارے پتھر پرو کے اپنے جسم کے ساتھ لٹکا لیں تاکہ دنیا کے سارے فائدے اس کو پہنچیں، لیکن وہ سارے آپ کو بیچ دیتا ہے یہ سارے فائدے بتا کر، اور آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ عقل مند آدمی اتنے فائدے خود کیوں حاصل نہیں کر رہا۔ خود اس سے پوچھو، کہتے شوگر ہے، اور آپ کو کہتے یہ پتھر پہنو شوگر علاج ہو جاتی ہے، آپ اپنی شوگر کہاں، کہتے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، میں انسولین لگا رہا ہوں۔ آپ پتھر سے شوگر ٹھیک کرو، میں انسولین سے شوگر ٹھیک کرتا ہوں۔ خوب، یہ ٹھگوں کے ہاتھ میں پتھر چڑھے، اور ٹھگے جانے والوں کو انہوں نے ٹھگ کے سارے پتھر بیچ دیے، ہم نے بھی پہن کر ابھی خوش ہیں کہ پتھر پہن لیا سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ دین الہی میں تو نہیں ہے، دین آبائی میں ہے، دین آبائی میں، پیغمبران دین آبائی، باقاعدہ کتاب ہے دین آبائی کی، نام اس کا جنتری ہے، آبائی دین کی توضیع المسائل جنتری ہے، جس میں آبا کے فتوے موجود ہیں کہ یہ کام کرو یہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ ایک نمونے کے طور پر مطلب عرض کیا، اور اس طرح کی خرافات آپ دیکھ لیں، مثلا کان پھڑکتا ہے، آنکھ پھڑکتی ہے، پاؤں پھڑکتا ہے، ہتھیلی پھڑکتی ہے، اس سے یہ ہو جائے گا پانچا الٹ جاتا ہے، کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے، اور چھت پہ کوا بولتا ہے، کبھی چڑیا بولتی ہے، کبھی بلبل بولتی ہے، اور جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سارے ان کوے اور چیلوں سے مربوط ہیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ دین آبائی ہے۔ تاثیرات پتھروں میں، بتوں میں تاثیرات، اور انگوٹھیوں میں تاثیرات، ایک ہی مذہب ہے، دونوں دین آبائی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس نے خدا کے مقابلے میں پتھر لا رکھا ہے، اور اس نے خدا سے منسوب کر دیا ہے یہ پتھر۔ عزیزان، پتھر پتھر ہے، انسان کو خدا نے شعور دیا ہے، انسان ہے پتھر تسخیر کرنے کے لیے، نہ کہ پتھر کو بنایا انسان کو تسخیر کرنے کے لیے۔ دین الہی کے مقابلے میں دین آبائی ہے، مختلف شکلیں ہیں دین کی، صرف میں نے مثال دی، نمونہ عرض کیا۔ اب ٹی بیگ نکال کے باہر رکھیں اور اصل مطلب کی طرف آ جائیں۔ دین الہی، دین الہی ہو، دین الہی، دین کو الہی کرنے کے لیے دیگر ادیان جو الہی دین سے ہٹ کر ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور ان کے مروجین اور ان کے آئمہ اور ان کے پیشواؤں کو بے اثر و بے خاصیت کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ دین آبائی، دین غیر الہی کے مقابلے میں دین دیگر نہ لے کر آئیں۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے وقاتلوہم، یہ ایسے نہیں چھوڑیں گے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنتن حتی لا تکون فتنتن ویکون الدین للہ, تاکہ دین للہ ہو جائے, دین فقط خدا کے لیے ہو جائے, دین محض خدا کے لیے ہو جائے اور غیر الہی دین نہ رہے, باقی نہ رہے. فَإِنْ انتہو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ. خب دین الہی کے لیے آپ کو چاہیے اقدام کرو, کوشش کرو کہ جھوٹے دین, کاذب دین, آبائی دین, مشرکانہ دین یہ ختم ہو جائیں. دین کی صفت دیگر کہ دین خالص ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے, ابھی مندرجات میں جانے سے پہلے یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ دین خالص ہو. ناخالص دین اگر آپ نے لے لیا, بے دینی اور ناخالص دین میں کوئی فرق نہیں ہے. دین خالص ہو تمہارا, دین میں خلوص, یعنی جو کچھ خداوند تبارک, چونکہ دین للہ ہے, پہلی صفت یہ کہ دین للہ ہے, دین اللہ کا ہے, اللہ کے علاوہ کسی بشر کو, نہ نبی کو, نہ معصوم کو, نہ وصی کو, نہ ولی کو دین بنانے کا حق خدا نے نہیں دیا. انہیں مبلغ دین بنایا, مروج دین بنایا, مبین دین بنایا. دین بنانا خود خدا کا کام ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو دین بنانے کا حق نہیں ہے. بس جو دین لو یہ پہلے کنفرم کر لو کہ یہ للہ ہے یا نہیں ہے, کہ یہ تو نہیں کہ آبا کا ہو, کہیں آدھا کا ہو, دشمنوں کا دین ہو, خرافاتیوں کا دین ہو. دوسری صفت دین خالص خدا کے لیے ہے. متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں, یہاں میں نے آپ کے لیے پانچ چھ آیات ذکر کی ہیں لیکن ایک دو ہی پڑھوں گا. سورہ مبارکہ آراف میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین خالص ہو, ناخالص نہ ہو. سورہ آراف ساتواں سورہ قرآن مجید کا. اللہم صل علی محمد. آیہ بیس میں سورہ مبارکہ آراف میں معاف کرنا, اشتباہ شمارہ اشتباہ ذکر کر دیا میں نے آیت کا.
محمد
و آل محمد بلند
صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ آراف میں آیا 29 میں, 20 نہ, آیا 29 سورہ مبارکہ آراف میں. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سورہ مبارکہ یونس میں بھی ہے, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. متعدد آیات ہیں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ دین خالص ہو اللہ کے لیے. جامع ترین آیت جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ دین خالص ہو. سورہ زمر آیہ سورہ زمر کی آیہ 3 ہیں, الا للہ الدین الخالص, یاد کی جا سکتی ہے, حفظ کی جا سکتی ہے. سورہ زمر 39 سورہ قرآن مجید میں آیہ 3 ہیں, الا للہ الدین الخالص, دین اللہ کے لیے ہو. سورہ بقرہ میں تھا کہ دین خدا کے لیے ہو, پھر اس کے بعد ہے کہ یہ دین جو خدا کے لیے ہے, حتی یکون الدین للہ, یہ دین للہ دین خالص ہو. یہ نہ ہو کہ اللہ کے دین میں ناخالصی لے کر آ جاؤ. جب دین اپناؤ تو اس کے اندر خلوص ختم ہو جائے, خالص نہ رہے. یہاں اشارتاً عرض کر دوں کہ دین کے اندر ناخالصی دو طریقوں سے پیدا ہوتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ دین کے اندر کچھ ملا دیا جائے, دوسرا یہ ہے کہ دین کے اندر سے کوئی چیز کم کر دی جائے. دونوں سے ناخالصی آتی ہے. عموماً جو لوگ بدعتوں کے خلاف حساسیت دکھاتے ہیں, ان بدعتوں کے خلاف بہت زور لگاتے ہیں جو باہر سے دین کے اندر ڈالی گئی ہیں, دین کا حصہ نہیں ہے. مثلاً عموماً یہ شادیاں ہوتی ہیں, ان شادیوں کے اندر جو رسومات ہیں اب ان کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, ہندوستانی رسومات ہیں ساری. مہندی لگانا, شادی کی رسم حنا بندی, مہندی, خوب یہ ہندی رسم ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پاکستان میں نکاح کے بغیر شادی ہو سکتی ہے, مہندی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. وہ بہت سارے انہوں نے نکاح کے بغیر شادی کر لیے, کر لیتے ہیں نا بعض, کسی دو لوگوں میں تو تکار ہو گئی, آپس میں مناظرہ ہو گیا, ایک نے کہا بھی ساس سے نکاح ہو سکتا ہے, دوسرے نے کہا نہیں ہو سکتا, الجھ پڑے, ایک نے کہا ہو سکتا ہے, دوسرے نے کہا نہیں ہو سکتا, اس نے دلیل دی, کہا ہم نے کیا ہے, ہو گیا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہو نہیں ہو سکتا. وہ نکاح کے بغیر شادیاں کر لیتے ہیں, بہت سارے یہ کر لیتے ہیں. مغربی تہذیب, مغربی زندگی, اس کے اثرات میں سے ایک نکاح کے بغیر شادیاں ہیں, کر لیتے ہیں, لیکن مہندی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب یہ وہ چیزیں جو ایک رسم ہے, علاقائی رسم ہے, ہندی رسم ہے, جس کے سختی سے پابند ہیں بعض, اس کی پابندی کو دین میں, اور یہاں سے اٹھائی مہندی, ہندوستان سے اٹھائی اور جا کر آئمہ کی شادیوں میں داخل کر دی, باقاعدہ قصیدے لکھے ہوئے. مثلا امیر المومنین کی شادی ہوئی, مہندی کس نے بنائی؟ ایک ذاکر نے قصیدہ لکھا, اس نے وہ پورا جتنا جو گجرانوالا کی شادی کے رسومات ہیں وہ ساری اس نے امیر المومنین کی شادی میں ذکر کی. وہ شادی سن کے پتہ چلتا ہے گجرانوالا میں ہوئی ہے شادی, ساری رسومات انہوں نے ذکر کی ساتھ, اور کام سارا کس کے ذمہ لگایا؟ معاذ اللہ انبیاء کے ذمہ. امیر المومنین کی شادی میں ورکر سارے نعوذ باللہ توجہ نہیں کرتے, ان میں سے نام لیا باقاعدہ اس میں نبی کا کہ فلاں نبی نے مہندی بنائی. اب نبی مہندی بنانے کے لیے بھی نبی آئے, ایک تو رسم گجرانوالا کی ہے اور دوسرا بنانے کے لیے بھی معمولی آدمی نہیں, چونکہ غیر معمولی شادی ہو رہی ہے لہذا مہندی بنانے کے لیے بھی غیر معمولی آدمی آئے. یہ رسمیں ہیں, ان کو نہ لے جائیں ہم آئمہ اطہار کی زندگیوں میں, وہ الہی زندگیاں تھیں, آبائی نہیں تھیں. وہ عرب رسومات بھی اس کے اندر نہیں تھی, چے جائے کہ ہندی رسومات کے تحت کیا وہ کام انہوں نے, الہی حکم خدا کے مطابق عمل کرتے تھے, نہ آبائی رسومات. آبائی رسومات چھوڑ دیں, رسول اللہ نے آ کر سب سے پہلے مبارزہ آبائی رسومات کے خلاف کیا, جو عرب جاہلیت کے قوانین تھے وہ سارے رسول اللہ نے ختم کیے. عرب جاہلیت کے رسومات میں سے عورتوں کو انسان نہ سمجھنا, عورتوں کو وراثت سے محروم رکھنا, جو آج تک چلی آ رہی ہے, کتنے دیندار لوگ خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے, عیب ہے خاتون کا وارث ہونا, عیب معیوب ہے, لوگوں کے یہاں بدنام ہو جاتی ہے, دیکھو اس نے بھائیوں کا حصہ لے لیا, بھائیوں کا حصہ لے لیا. بدنام بھی کس سے ہوتی ہے کہ اس نے بھائیوں کا حصہ لے لیا, دیکھو جی کیسی بہن ہے یہ, اس کو شرم نہیں آئی کہ اس نے بھائیوں کا حصہ لے لیا. بھلا کوئی بھائیوں کا بھی حصہ لیتا ہے؟ آبائی دین میں باپ مر جائے سب کچھ بھائیوں کا ہے, الہی دین میں تقسیم ہو جاتا ہے, دو حصے بھائی کے ہیں, ایک حصہ بہن کا ہوتا ہے. اتنا فرق ہے آبائی دین اور. اب سوچ لیں کہ ہم کس دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. بعض لوگ ہیں جو بدعتوں پر بڑی حساسیت دکھاتے ہیں کہ یہ چیز دین میں نہیں تھی ڈال دی گئی, لیکن جو حصہ دین میں تھا اور نکال لیا گیا ہے اس پر کوئی حساسیت نہیں ہے. بہت بنیادی چیزیں دین میں تھیں نکال لی گئی ہیں. دین میں نظام تھے نکال لیے گئے, دین میں سیاست تھی نکال لی گئی, دین میں حکومت تھی نکال لی گئی, کسی کو کوئی حساسیت نہیں ہوئی. عزیزان, آپ جو دودھ پیتے ہیں, تین طرح کا دودھ پیتے ہیں, وہ دودھ جس میں کچھ ملا دیا جاتا ہے, اور وہ دودھ جس سے کچھ نکال لیا جاتا ہے, اور وہ دودھ جس میں نہ کچھ ملایا جاتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے. خالص دودھ اس کو کہیں گے جس سے نہ کچھ نکالا گیا ہو اور نہ کچھ اس میں ڈالا گیا ہو, یہ خالص دودھ ہے. باقی دونوں ناخالص دودھ ہیں. وہ دین جس میں کچھ ملا دیا گیا آبائی رسم و رواج, وہ ناخالص دین ہے, اور وہ دین جس میں کچھ تھا اور نکال لیا گیا وہ بھی ناخالص دین ہے. ناخالص دین ہے. دین میں ناخالصی پیدا ہوئی, سید الشہداء نے اس کو خالص بنانا چاہا. بہت سارے امور جو دین میں تھے اور نکال لیے گئے, امامت دین کا رکن تھا, ولایت دین کا رکن تھا, لیکن یہ امت بغیر ولایت کے دین پر قانع ہو گئی, راضی ہو گئی. یہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو عبادتوں میں مصروف تھے, حج و زکات اور نماز میں مصروف تھے, ناخالص دین پر عمل کرنے لگے. سید الشہداء نے اس بیماری کو تشخیص دیا, قیام کیا کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو. الدین للہ, اور دوسرا اللہ للہ الدین الخالص. جب خدا کے لیے دین اپنانا ہے تو دین خالص ہونا چاہیے تیرا. متعدد آیات ہیں, میں ساری عرض نہیں کرتا دین خالص کے بارے میں. دوسرا عزیزان, دین خالص کے ساتھ ساتھ دین قیم, دین کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کا ہو دین, خالص ہو یہ دین, اور دین قیم ہو. دین قیم ہے جو فطرت کے مطابق ہے. دین قیم یعنی دین استوار, دین قائم, وہ دین جو قائم نہ ہو, قیم نہ ہو. قیم عربی زبان میں اس صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز اپنے سہارے کھڑی ہوئی ہو اور دوسروں کا بھی سہارا ہو, اس کو کہتے ہیں حالت قیم میں ہے, یہ قیم ہے. قائم اس کو کہتے ہیں جو فقط اپنے سہارے کھڑی ہوئی ہو لیکن کسی کا سہارا نہ ہو. خوب, یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے سہارے کھڑی ہوئی ہیں. آپ میں سے بہت سارے دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ستون کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں, ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنا بوجھ ستون کے اوپر ڈالا ہوا ہے, کچھ اپنے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کھڑے ہوں ہم, اپنے سہارے کھڑے ہو جائیں, آپ قائم ہیں. اور اگر آپ کھڑے ہوں, کوئی دوسرا بھی آپ کا سہارا لے رہا ہو, آپ قائم بھی ہیں اور قیم بھی ہیں. آپ قیم یعنی جو خود قائم ہو اور دوسرے اس کے سہارے قائم ہو. جیسے یہ ستون ہے, پلر, یہ خود اپنے سہارے پر قائم ہے اور چھت اس کے سہارے پر قائم ہے, لہذا اس کو کیا کہیں گے, یہ قیم ہے. قیم یعنی استوار, پابرجا, اپنے پاؤں پہ استوار کھڑا ہوا اور دوسرے اس کے سہارے قائم ہوں. ہو, بات جب یہاں آپ پہنچی, ایک قدم اور آگے چلے جائیں تاکہ محفل ہماری متبرک ہو جائے. اسماء اللہ تعالی میں سے ایک قیوم ہے, صفت قیوم, جس کو عموماً آپ پروموشن کے لیے پڑھتے ہیں, یا حیو یا قیوم, ڈیل کے لیے پڑھتے ہیں, ادارے سے کام نکالنے کے لیے کہتے ہیں, آگا کوئی ورد دیں, کیا ورد کو کیا کرنا ہے, آج ٹیسٹ ہے, انٹرویو ہے, پاس ہو جائیں تو آگا کہہ دیتے ہیں 100 دفعہ پڑھو یا حیو یا قیوم. ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم, انٹرویو بھول ہی جاتا ہے. خوب ظاہر ہے, ذکر میں لگے ہوئے, آپ انٹرویو بھول گیا, اس میں کہنا کیا تھا مجھے, اب یا حیو, وہ کوئی سوال پوچھتا ہے, یہ دل میں کہتے ہیں یا حیو یا قیوم. امتحان میں سوال سامنے آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جواب دو، تم میتھ کا سوال ہے، یہ دل میں پڑتا ہے یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم کیا چیز ہے؟ قیوم، حی زندہ ہے، قیوم خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک قیوم ہے. قائم، قیم اور قیوم. قائم جو خود کھڑا ہو، قیم جو خود کھڑا ہو اور کسی دوسرے کا بھی سہارا ہو، قیوم جو ہر حیثیت سے، چونکہ ابھی بہت ساری چیزیں، مثلا یہ ستون خود قائم ہے لیکن نام نہاد خود قائم ہے، ورنہ زمین کے سہارے قائم ہے، اگر نیچے زمین نہ ہو تو یہ قائم نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزوں کے سہارے قائم ہیں لیکن ابھی ان سہاروں کو ہم نظر میں نہیں رکھتے، اس لیے کہتے ہیں یہ قائم ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھیں تو خود اپنے سہارے بھی قائم نہیں ہے، اندر اس نے بہت سارے سہارے خود لیے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں جوتے میں ہوتے ہیں، بس جوتے کے سہارے بھی کھڑے ہیں. جوتا زمین پہ ہوتا ہے، بس زمین کے سہارے بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کی ٹانگوں میں و جسم میں وہ طاقت جو اللہ نے رکھی ہے وہ ختم ہو جائے، آپ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں. باز ہے نا، نہیں کھڑے ہو سکتے. کہتے ہیں ہاتھ پکڑو بھائی، جب ہاتھ پکڑتے تو کہتے ہیں بیساکھیاں رکھو میرے پاؤں کے نیچے، بغلوں کے نیچے، یا ویل چیئر پہ لے جاؤ. اپنے سہارے نہیں کھڑے ہو سکتے. قائم جو اپنے سہارے قائم ہو، قیم جو اپنے سہارے پر قائم ہو اور دوسروں کا بھی سہارا بنے، قیوم وہ ہے جو تمام پہلوؤں سے کسی جہت سے بھی کسی سے قائم نہ ہو، فقط اپنے سہارے قائم ہو. اور جو اپنے ماں سوا پوری کائنات، پوری مخلوق و ہر ذرے سے لے کر کاکشان کا سہارا ہو، اس کو قیوم کہتے ہیں. دنیا و آخرت جس کے سہارے قائم ہو. وہ قیوم ہے. خداوند تبارک و تعالی نے ذات حی و قیوم نے دین بنایا ہے. اس دین کی ایک صفت رکھی ہے کہ یہ دین قیم ہو. میں پہلے آیت پڑھ دوں دین قیم کی، پھر آپ توجہ فرمائیں دین قیم کس کو کہتے ہیں. متعدد آیات ہیں، ایک آیت سورہ مبارکہ روم میں ہے، 30واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ روم کی توجہ فرمائیں، سورہ مبارکہ روم میں ہے، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. ایک بات آج کل ہماری مدرسے میں حوزے میں طلباء کے لیے جاری ہے، البتہ نیٹ پر بھی آ رہی ہے، آپ بھی پیگیری کر سکتے ہیں، حکومت الہی در قرآن. اس میں ابھی اسی بات پر پہنچے ہیں، یہ آیا وہاں یا پڑھی جا چکی ہے یا پڑھی جائے گی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام ہدایت مقرر کیا ہے اور اس کو آفتوں سے بچایا ہے انسان کو. آفات میں سے ایک اکثریت، خود انسانوں کی اکثریت کو آفت قرار دیا ہے. قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر شیطان سے بچو، دشمن سے بچو، عدو سے بچو، کافر سے بچو، ظالم سے بچو، ان متعدد چیزوں سے، ہوا و ہوس سے بچو، خواہشات سے بچو، ایک آفت تمہارے دین کے لیے لوگوں کی اکثریت ہے. اکثریت کے پیچھے مت چلو، اکثر جانتے نہیں ہیں، اکثر شاکر نہیں ہیں، اکثر شعور نہیں رکھتے، اکثر آپ توجہ فرمائیں، ہم بہت سارے فیصلے ہیں اکثریت سے نہیں کرواتے. میں ایک مثال دی طلبہ کے لیے کہ گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں کوئی معمولی کام کرنا ہو، گھر کے اندر کنسٹرکشن کرنی ہے، دیوار بنانی ہے، گھر کے اندر بہت سارے عورتیں مرد سارے رہتے ہیں، لیکن دیوار بنانے کے لیے سب سے ہم رائے نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ چونکہ عموماً خواتین کو پتہ نہیں ہوتا دیوار بننی کیسے ہے، تو مردوں کو پتہ ہے. مردوں کو بھی سب کو معلوم نہیں ہوتا، کوئی ایک دو مرد گھر میں ہوتے ہیں جنہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیوار، اور ممکن ہے اس گھر میں ایک بھی ایسا نہ ہو جس کو پتہ ہو دیوار کیسے بنتی ہے. اس کے لیے انجینئر اور معمار کی ضرورت ہے. اب اس گھر میں رہنے والے افراد دیوار بنانے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتے. اس میں میٹیریل کیا ہوگا، اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا سائز کیا ہوگا، یہ نہیں معلوم ان کو. اس کے لیے ہم جاتے ہیں ایک ماہر متخصص، اس کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی ہماری دیوار بنانی ہے. وہ آ کر کہ تم اتنے گھر میں رہتے ہو، اتنی عورتیں، اتنے مرد، اتنی نفری، اتنا تمہارا غلہ پکتا ہے، تین ٹائم کھاتے ہو، تم ایک دیوار نہیں بنا سکتے آپ خود؟ خوب جواب یہ ہے کہ ہم یہ خدمت تو کر سکتے ہیں غلے والی، لیکن دیوار نہیں بنا سکتے. دیوار بنانا آپ کا کام ہے. عزیز ایمان، یہ جتنے افراد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں 15-16 سال 18 سال سے بالا تر، ان کو آپ دیوار بنانے میں شامل نہیں کرتے، حتی رائے تک نہیں لیتے. دیوار نہیں بنا دے. مثلا گھر میں خاتون کھانا پکا رہی ہے، اس نے کوئی کھانا پکانا ہے، گھر میں متعدد افراد رہتے ہیں، اس ہنڈیا میں وہ ان سے رائے نہیں لیتی. زبیدہ آپا سے پوچھ لیتی ہے، لیکن اپنے گھر میں موجود چھوٹے بڑوں سے نہیں پوچھتی. جنہوں نے کھانا ہے ان سے نہیں پوچھتی. کیوں نہیں پوچھتی؟ چونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ہنڈیا پکانا نہیں جانتے، یہ صرف کھانا جانتے ہیں، پکانا نہیں جانتے. اگر آپ 200 روپے کی ہنڈیا پکا رہے ہیں، 400 روپے کی ہنڈیا پکا رہے ہیں، اس کے اندر آپ شامل نہیں کرتے گھر کے سارے افراد کو. ووٹ لے کر ہنڈیا نہیں پکاتے، کیونکہ اکثر ووٹر کو ہنڈیا پکانے کا طریقہ نہیں آتا، اکثر گھر میں رہنے والوں کو دیوار بنانے کا طریقہ نہیں آتا. تو جو دیوار اور ہنڈیا میں رائے نہیں دے سکتے، حاکم اور حکومت بنانے میں انہیں کہتے ہیں آپ رائے دو. آپ کے کسان ان کو کسانی میں، اس کھیتی باڑی میں شریک نہیں کرتا، کسی فیکٹری میں، کسی جگہ شامل نہیں کرتے ان کو. کیوں؟ جانتے نہیں ہیں. یہ جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ حکومت بنانا، ان سے پوچھتے ہیں رائے دو حاکم کون ہونا چاہیے. سب سے بڑی گمراہی و انحراف و دھوکا. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. سب سے پہلا کام اپنا رخ سیدھا کرو. دین کا آغاز کیا ہے؟ اپنا رخ سیدھا کرو. ہم پہلے روزہ ٹھیک کرتے ہیں، پہلے حج ٹھیک کرتے ہیں، پہلے نماز ٹھیک کرتے ہیں. نہ، خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے انہیں ٹھیک کرنے سے پہلے اپنا رخ ٹھیک کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ. اپنا رخ ٹھیک کر دین کی طرف، اپنا رخ حنیفہ سیدھا کر لے دین کی طرف. تیرے رخ میں کوئی کجی، کوئی انحراف تیرے رخ کے اندر موجود نہ ہو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. اپنا رخ دین کی طرف کر، اور دین جو فطرت کے مطابق ہے، اور فطرت کا دین دین قیم ہے. دین قیم ہو تیرا، وہ دین جو خود اپنے سہارے قائم ہو، اور جس کے سہارے تیرا نظام حیات قائم ہو، وہ دین دین قیم ہے. وہ دین جو پائمال دین ہے، وہ دین جو منتظر ہے بے دینوں کا، وہ دین جو منتظر ہے دین ناشناسوں کا، وہ دین قیم نہیں ہے. دین جو اپنے سہارے قائم ہو. دین قائم ہوتا ہے اپنے نظام پر، اپنے ستونوں پر، اپنے ارکان پر. ارکان دین پر دین قائم ہوتا ہے. رکن ارکان دین میں سے بنی الاسلام علی خمس، پانچ رکن دین کے بنائے گئے، اور سب سے اہم رکن ولایت کو قرار دیا گیا. دین قیم کب استوار ہوتا ہے؟ جب اس کو اپنا قیام کا رکن مل جائے، جب اس کو نظام ولایت مل جائے. یہ ہوتا ہے دین قیم. پس دین قیم ہو تیرا. الا للہ الدین الخالص حتی یکون الدین للہ, دین اللہ کے لیے ہو. الا للہ الدین الخالص, خیال رکھنا ہر دین خدا کے لیے نہیں ہے, دین خالص خدا کا ہے. اور پھر فرمایا کہ دین خالص دین قیم ہو. دین قیم جو اپنے سہارے قائم ہو اور حیات بشری اس کے سہارے قائم ہو. دین لوگوں کے سہارے قائم نہ ہو. آج دین لوگوں کے سہارے قائم ہے, معاشرہ و امت دین کے سہارے قائم نہیں ہے. یہ دین قیم نہیں ہے, یہ دین غیر قیم ہے, دین پائمال ہے, سرکوب شدہ دین ہے, خالص نہیں. اس میں سے اکثر ایسا نکال لیا گیا ہے چھاچھ کی طرح, جیسے دودھ کو بلوتے ہیں, مدانی چلاتے ہیں اور سارا مکھن چربی کریم نکال کے اسے پھر اس میں پانی ڈال کے سردیوں کے موسم کا مشروب لہوری بنا کے دیتے ہیں. کس کام آتا ہے؟ سونے کے لیے. لسی پی کے مجلس سنو, ایسا کیف کریں گے آپ. وہ بھی لمبی مجلس ہو. جب سونے کے لیے چھاچ اچھی ہے. کیوں پوری دنیا اسلام سوئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ چھاچ پلائی گئی ہے ان کو, لسی پلائی گئی ہے ان کو. وہ لسی جس میں سے کریم, طاقت لسی میں نہیں ہوتی, طاقت اس کریم میں ہوتی ہے, مکھن میں ہوتی ہے. دین کی طاقت کا راز وہ کریم ہے, وہ نکال لی گئی ہے. باقی دین لوگوں کو پلا دیا گیا, پی کے ساری امت سو رہی ہے. طاقت ہی نہیں ہے امت کے اندر, قوم کے اندر رد عمل دکھانے کی. کربلا میں فرزند رسول ذبح ہوتے رہے, قوم میں رد عمل دکھانے کی طاقت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ جو دین انہیں بتایا تھا اس نے طاقت چھین لی تھی ان سے, وہ چھاچھ پلائی گئی تھی ان کو. دین کی صفت دیگر کہ دین غالب, دین غالب چاہیے خدا کو. سورہ مبارکہ توبہ میں دین کی یہ صفت ذکر کی گئی ہے. سورہ توبہ آیا 36 میں, سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 36 میں ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دین غالب آیت 36 نہ, معاف کرنا, وہ دین خالص کے لیے 36 نمبر آیا, دین خالص کے لیے آیت 33. کہ یہ آیت 3 دفعہ قرآن میں تکرار ہوئی ہے. میں سورہ توبہ سے صرف اس کو پڑھتا ہوں. اوالذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا و ہدایت کا منشور دے کر بھیجا. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق, وہ خدا جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ یہ رسول اس دین الہی کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ عطا کر دے, حاوی کر دے. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس کو غلبہ دے دے, حاوی کر دے. یظہر عموماً ظہور کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن قرآنی ترکیب میں عربی قاعدے کے مطابق اس کا معنی غلبہ ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, البتہ یہ بات مفصل ہو چکی ہے, یہ دین غالب, اسلام دین غالب, تشیع مکتب غالب, رجوع کریں, تفصیلی بات وہاں پر ہے. ظہور، ابھی آپ نے صلوات بھی پڑھی امام کے لیے، ظہور تشیع کے اندر ایک بہت ہی اہمیت، ایک رکن ہے اس آئیڈیالوجی کا. یہ آئیڈیالوجی جو بنام تشیع، اسلام کی آئیڈیالوجی کا نام تشیع ہے، نہ اسلام کے فرقے کا نام. اسلام ایک بہتا دین ہے، اسلام دین ہے، تشیع اس دین سے نکلی ہوئی آئیڈیالوجی کا نام ہے، اس دین کے اوپر قائم مکتب کا نام ہے. تشیع کے چند رکن ہیں، وہ ارکان جو دین کے ہیں وہ سارے تشیع کے رکن ہیں، لیکن جس چیز نے تشیع کو خصوصیت عطا کی ہے وہ چند ارکان، ان میں غدیر، عاشورہ اور انتظار، یہ تین رکن ہیں جنہوں نے تشیع کو ممتاز قرار دیا ہے، غدیر، عاشورہ اور انتظار. اور یہ تینوں جب سمجھ میں آ جائیں، شیعہ کو سمجھ میں آ گئے، شیعہ اپنی رسالت، اپنا کام انجام دے گا. شیعہ کا کام ہے دین کو دنیا پر غلبہ عطا کرنا. ظہور نام ہے، اس کا نام ہے ظہور. ظہور پردے سے باہر آنے کو نہیں کہتے، ظہور مغلوب حالت سے، زمینگیر حالت سے اٹھ کر، کھڑے ہو کر، حاوی ہو کر غالب آ جانے کا نام ظہور ہے. قرآن مجید فرما رہا ہے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے اس رسول کو دین دیا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غلبہ عطا کریں. پس دین کی ایک صفت یہ ہے کہ دین غالب ہو، تمہارا دین مغلوب نہ ہو. وہ دین کی صفت جو موضوع باس قرار دی ہے وہ ہے دین مبین، کہ تمہارا دین مبین ہے. مبین کہ اس ایک صفت کو ابھی یہاں پر ہم بات باقی فہرست ذکر کر دی، اس لیے کہ دین کی شناخت و دین کے شناسنامے میں و دین کے شناختی علامتوں میں یہ چند چیزیں آپ کے مد نظر رہیں کہ یہ صفات آپ کے دین کے اندر ہوں، وہ دین نجات دہندہ ہے، وہ دین نجات بخش ہے. دین للہ ہو، دین خالص ہو، دین قیم ہو، دین غالب ہو اور دین مبین ہو. دین مبین یعنی دین واضح، روشن، صاف و شفاف، اس کے اندر کسی قسم کی حیرت، کسی قسم کی تردید، پیچیدگی، کنفیوژن، کسی قسم کی اس طرح کی سرگردانی موجود نہ ہو، وہ ہے دین مبین. کہ قرآن مجید میں اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور اگر دین کی مبینیت نہ ہو، دین میں ابہام و اجمال آ جائے، وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے، بہت بڑا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے. البتہ دین کی ان صفات میں سے کوئی صفت بھی اگر ختم ہو جائے، انسانیت کو، بشریت کو خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور ان میں سے ایک دین کی مبینیت اگر ختم ہو جائے، یا انسان دین کی مبینیت کو نظر میں نہ رکھے اور دین مبین کے اندر کنفیوژن کا شکار ہو جائے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، حادثہ کربلا برپا ہوتا ہے. وہ اکثریت، لاکھوں کی اکثریت، مشکل اس کی یہ تھی کہ دین مبین میں آ کر وہ حیرت و سرگردانی میں مبتلا ہو گئی. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں کیا، ہم جائیں کیا، حق کدھر ہے، درست راستہ کدھر ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ دین مبین ہے اور دیندار حیرت کے اندر. راستہ کھلا ہے وہ صاف و شفاف، اور راستہ چلنے والا راہ رو پریشان ہے، حیران ہے، سرگردان ہے کہ میں جاؤں کہاں. یہ سب سے بڑی الجھن ہے جو دین کے اندر دینداروں کو پیش آ سکتی ہے. اس لیے اس مبینیت کو سمجھنا ضروری ہے عزیزان. لوگوں کے اندر یہ حیرت و تردید موجود تھی، بہت پہلے آ چکی تھی، رسول اللہ کی رحلت سے شروع ہوئی یہ حیرت و سرگردانی اور بڑھتی ہی گئی، امیر المومنین کے زمانے میں بڑھ کر اس حد تک جا پہنچی کہ امیر المومنین کو دکھ ہوا اس بات کا. امام فرماتے ہیں انزلنی الدہر، یا نزلنی الدہر، زمانے نے مجھے اتنا نیچے کر دیا ہے، حتی یقال علی و معاویہ، کہ لوگوں میں یہ بات چھڑ گئی ہے کہ علی سے ہی ہے یا معاویہ سے ہی ہے. اس حد تک امیر المومنین کو اس چیز نے دکھ پہنچایا کہ کہاں پہنچا دیا زمانے نے مجھے. ایک دن علی کو شورا میں لا بٹھایا، اور علی کی فریاد نکل گئی، یا اللہ والشورا، اللہ کے ہاں دہائی اس شورا کے ہاتھوں، بھلا میں اس ردیف کا انسان تھا جہاں مجھے لا بٹھایا گیا ہے. یہ اسی لیے تھا کہ دین مبین امام مبین کو آ کر، دین مبین کے امام مبین کو آ کر اس طبقے کے اندر بٹھا کر الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بھی انہی کی طرح کا ہے، یہ بھی اسی جیسا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر اپنا لو، کسی ایک کو بنا دو، مشکل حل ہو جائے گی. اور پھر وہ مشکل بڑھتی بڑھتی یہاں جا پہنچی کہ بات شروع ہو گئی، علی و معاویہ، بہت بڑا ظلم ہوا عزیزان من. اور پھر یہ الجھن بڑھتی بڑھتی یہاں تک آ پہنچی کہ یزید ہو گیا امیر المومنین، اور امیر المومنین کا بیٹا ہو گیا باغی. جب امتیں حیرت کا شکار ہو جائیں، کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، یزید امیر المومنین بن جاتا ہے، اس مسند پہ جا پہنچتا ہے، حسین مسلخ میں جا پہنچتا ہے. کس چیز نے یزید کو مسند عطا کی اور حسین کو مسلخ میں پہنچایا؟ امت کی حیرت و تردید نے. اور اس مسلخ میں امام جا پہنچے، بہت غمناک ہے داستان کربلا و قصہ کربلا، اس قدر غمناک ہے عزیزان کہ حسین جب دنیا میں آئے، رسول اللہ دیکھ کر بچے کو رونے لگے، گریہ کیا رسول اللہ نے. بی بی پوچھتی ہیں کہ میں نے تو اس لیے آپ کے آغوش میں بچہ دیا تھا کہ آپ خوش ہوں گے، میں تبسم کے بجائے آپ کے چہرے پہ غم دیکھ رہی ہوں، آپ رو رہے ہیں. رسول اللہ نے سید الشہداء کو دیکھ کر ایک جملہ بیان فرمایا، فاطمہ بھی رونے لگیں. رسول اللہ نے فرمایا، اشک الاشقیا، میرے اس فرزند کو، حسین یہ نام روایات میں ہے، وحی کے ذریعے تجویز ہوا، جبریل آئے اور آ کر رسول اللہ کو فرمایا، اس بچے کا نام اللہ کی طرف سے حسین رکھا گیا ہے. حسین یعنی چھوٹا خوبصورت، چھوٹا حسین، لاڈ کے طور پر کہا جاتا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ حسین صورت، یہ میرا حسین، یہ میرا لاڈلا، ایک وقت آئے گا یہ شہید کر دیا جائے گا. اس وقت بی بی نے لے کر بچے کو گلے لگایا اور رونے لگی، میرا یہ دل بند شہید ہو جائے گا، میرا یہ لخت جگر شہید ہو جائے گا. لیکن بعض ایسے مقامات آئے جنہوں نے حسین کو بھی رلا دیا، سب حسین علیہ السلام پر روئے لیکن کچھ پر حسین علیہ السلام بھی روئے. وہ مواقع جہاں پر حسین علیہ السلام روئے ہیں، ان میں سے ایک وہ مظلوم سفیر امام کا، حضرت مسلم ابن عقیل، جنہیں بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. مسلم نے حسین کو بھی رلا دیا، بہت شدت کے ساتھ امام روئے. جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں، کوفیوں کی بے وفائی، وہ کوفی بظاہر جو دیندار بنے ہوئے تھے لیکن کنفیوز، ان کی پیچیدگی و حیرت نے آخر کار اپنا اثر دکھایا. عبیداللہ کے آنے سے وہ مردد دیندار سارے غائب ہو گئے اور مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا جناب مسلم کو. اور دشمنوں کے حصار میں، نرغے میں توہین کی گئی، پہلے بے حرمتی کی گئی جناب مسلم کی، پھر اس کے بعد شہید کیا گیا. اور یہ خبر جب سید الشہداء تک پہنچی، امام علیہ السلام اس وقت کوفہ کے دوراہے کے قریب تھے جہاں سے راستہ کوفہ کی طرف مڑتا تھا، وہاں پر آنے والے نے بتایا کہ آپ کے سفیر کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے. امام علیہ السلام نے وہیں پہ کاروان روک دیا. کاروان روک کر امام نے فرمایا کہ مسلم کی بیٹیوں کو میرے پاس لایا جائے. چھوٹی چھوٹی بچیاں جناب مسلم کی لائی گئیں. امام علیہ السلام اس خیمے میں تشریف فرما ہوئے، بیٹھ کر ایک زانو پر مسلم کی ایک بیٹی کو بٹھایا، دوسرے زانو پر مسلم کی دوسری بیٹی کو بٹھایا اور ان کے سر پر امام نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ان کے ماتھوں کو چومنا شروع کیا۔ حیرت کے ساتھ بچیاں امام کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، مولا آپ تو اس طرح سے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کیا ہم یتیم ہو گئی ہیں، کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے ہیں؟ بس بچیوں کا یہ کہنا تھا کہ امام کے آنسو جاری ہو گئے، امام کے آنسو جاری ہوئے اور روتے ہوئے امام نے بچیوں کو سینے سے لگا لیا، ان کے ماتھے چومنا شروع کر دیا، سروں کو چومنا شروع کر دیا اور فرمایا، ہاں بیٹا اب سے آپ یتیم ہو گئی ہو، آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت سے جناب مسلم کی بیٹیاں اب سید الشہداء کے آغوش میں بابا کے بجائے آتی تھیں کہ انہیں معلوم ہو گیا اب کبھی بھی ہم اپنی بابا کی صورت نہیں دیکھ پائیں گی، اس لیے کہ جناب مسلم اب کبھی بھی اپنی بچیوں کے سر پر ہاتھ نہیں پھیر سکیں گے۔ عزاداران جزاکم اللہ، اس طرح سے جناب مسلم کو شہید کیا گیا، دار الامارہ پہ لے جا کر سے جناب مسلم کے سر قلم کر کے جب پھینکا گیا کوچے کے اندر اور جسد کو لٹکا دیا گیا کوفہ کے بازار کے اندر اور گھسیٹا گیا کوفہ کے بازار کے اندر، یہ بتانے کے لیے، اور یہ ملت حیران دیکھ رہی تھی کہ یہ ہمارے امام کا نمائندہ ہے، یہ ہمارے امام کا سفیر ہے، غریب مسلم کو کوفہ کے اندر غربت کے اندر شہید کر دیا گیا، ایک غریب کوفہ میں مارا گیا اور دوسرا غریب بیٹھ کر اس کی بچیوں کو آغوش میں بٹھا کر سر میں ہاتھ ہلا کر اور ان کو دلاسا دے کر رو رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما، جو مریض علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس مملکت کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، خدا بندہ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق کے اندر، سعودی عرب، بحرین، شام، لبنان و بالخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، پروردگارہ اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، وبالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔